ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل ہے مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر تھی اور زبان سے بھی کہہ لیا تو اور بھی اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد ثواب ملتا رہے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار وغیرہ کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ آج 1446 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 11ویں شب ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، یا اللہ پاک کی بارگاہ میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے، یہ ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو میں اپنی بچی کو کس عمر سے ہی پردہ کروانا شروع کروں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 سال کی بچی پوری عورت ہو جاتی ہے، البتہ جہاں تک بالغہ کا تعلق ہے تو 9 سے لے کر 15 کے درمیان لڑکی آثار بلوغ ظاہر ہونے کی صورت میں بالغہ بنتی ہے، اور اگر آثار ظاہر نہ ہوئے تو پھر 15 سال جب پورے ہو جائے گی ہجری سن کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے، تو اب یہ بالغہ ہو جائے گی، شریعت کے احکام اس پر لاگو پڑ جائیں گے۔ تو 9 سال کی جب لڑکی ہو جائے تو اس کو پردہ شروع کر دینا چاہیے، مستحب ہے کہ پردہ وہ کرے، البتہ بالغہ ہونے کی صورت میں کہ 9 اور 12 15 کے درمیان جب بھی بالغہ ہو جائے گی تو اب یہ کہ اس پر پردہ فرض ہو جائے گا، جیسے نماز روزے وغیرہ فرض ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا مصیبت اور مشکلات کے بڑھنے پر اپنے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے بڑھنے پر حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟
پریشانیوں سے، بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کر رہا یہ ناجائز ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں، مصیبتوں کا سامنا اسی طرح کہ اس کے فضائل پر نظر رکھے وہ صبر کرے، کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، بلکہ بے حساب جنت میں داخلے کی بھی شرط ہے، جیسے کہ صحیح معنوں میں صبر کرے. اب جیسے صبر جمیل، صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جو ہے وہ دوسروں سے جو مصیبت زدہ نہیں ہے ان سے وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ مصیبت زدہ ہے، ایسا لگے نہیں. یعنی اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کا اظہار اپنے چہرے وغیرہ سے، اپنے انداز وغیرہ سے ظاہر نہ ہونے دے. یہاں تو ایک پریشانی نہیں بھی ہوتی تو دوسرا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آدمی وہ چہرہ بنا کر منہ بنا کر پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ صبر یہی ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، بلا ضرورت اس کا اظہار نہ کیا جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تیرا غم و فکر شدت اختیار کر جائے تو سورہ علم نشرح کا مضمون ذہن میں لا، جس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے، بس تو اس مضمون کی تکرار سے فرحت و سرور حاصل کر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد پریشانی کے بعد آسانی ہے. انما مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اور بھی آیتیں ہیں ایسی جس میں تسلی کا سامان ہے. ان اللہ مع الصابرین، مشہور آیت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اس کو اللہ کا ساتھ ملتا ہو تو اب اس کو رشتہ دار چھوڑ بھی دیں تو کیا غموں کو ڈھارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایک آیت یہ بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یوں اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت پر نظر رکھے. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے معاملات اللہ کے سپرد، بے شک وہ میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک وہ بندوں کو دیکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب.
امیر السنت سے سوال ہے، بحیثیت ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں تاکہ ایک امتی ان حقوق پر عمل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کر سکے؟
یہ مضمون روزانہ کچھ نہ کچھ بیان ہوتا رہتا ہے، اس طرح کا مضمون، اور کتاب میں بھی ظاہر یہ بہت وسیع مضمون ہے، کس طرح کے حقوق ہیں اور کتنے حقوق ہیں، اس کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا. ان کی اطاعت کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے کہ اس نمونہ پاک کی ہمیں پیروی اور نقل کرنے کی سعادت مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر، فیس بک پیج، مدنی چینل لائیو، اس پر لائیو کمنٹس کے ذریعے رانا عثمان سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نمازی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
سب نہیں دیکھ رہے ہوتے، کوئی بچے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر، تاہم مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آنکھوں سے، یعنی کنکھیاں جس کو بولتے ہیں، اس طرح آنکھیں گھما کے دیکھنا یہ مکروہ تنزیہ نماز میں، اور چہرہ گھما کے دیکھنا نماز میں تو یہ مکروہ تحریمی، ناجائز گنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے، کہہ رہے ہیں کہتے ہیں دن کے شروع اور آخر میں اگر نیکی کر لی جائے تو درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
بالکل، تو کھلی چھوٹ ہو جائے گی. فجر کی نماز سے چھوٹی نیکی نہیں ہے کوئی، فجر کی نماز پڑھو پھر لوٹ مار کرو، عشاء کی نیت رکھو عشاء پڑھ لوں گا، تو بیچ کے سارے گناہ، اللہ چاہے تو بغیر نیکیوں کے بھی گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ دو نیکیوں کے درمیان جو گناہ کرتے رہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں، پیارے امیل اہل سنت، ہمیں موہ مبارک کی زیارت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے آداب بیان فرما دیجئے.
موہ مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو کہتے ہیں، تو عام طور پہ یہ موہ مبارک اسی کو کہتے ہیں. تو اب درود شریف پڑھیں اور ادب سے، مطلب زیارت کریں، ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے زیارت کریں روتے ہوئے، کہ یہ بال مبارک ہیں کس کے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، آپ کے بدن مبارک کا حصہ ہے. درچی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کہ ثواب کی نیت سے کریں گے سب تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بال مبارک کی زیارت زائن نصیب باوضو کی جائے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، عطر سے آپ معطر ہوں، خوشبو لگا کر جتنا اہتمام کریں گے، جتنا ادب کریں گے، اتنا انشاءاللہ الکریم برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم سیاکاروں پہ یا رب تاشے
سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چپل یا بوٹ یا جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر جہاں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے وہاں پر کمپنی وغیرہ کا نام وغیرہ کچھ لکھا ہوتا ہے انگلش کے الفابیٹ کے اندر، تو کیا کریں، اس کو پہنے نہیں پہنے، کوئی مشورہ عطا فرما دیجئے.
پہن تو سکتے ہیں، جائز ہے، عموم اس پر تو اتنا یہ عام ہے کہ بس سب بچیں گے کسی سے، کوئی بھی چپل جوتی تو شاید بغیر لکھے ملے گی نہیں. آپ جو جن فرش پر چلتے ہیں ٹائل لگے ہوتے ہیں نا، ٹائل کے ہر ٹائل کے نیچے کمپنی کا نام عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، کموڈ میں جائیں گے تو کموڈ پہ لکھا ہوتا ہے، بارہا ڈبلیو سی پہ لکھا ہوتا ہے، پانی دھونے کے بیسن پہ لکھا ہوتا ہے، وہ پائیدان جو رکھے ہوتے ہیں دروازے کے باہر ویلکم لکھا ہوتا ہے، پہلے ویلکم کرتے پھر قدموں سے اس کو کچلتے ہیں، رونتے ہیں، بھائی دنیا کی سوچیں ہیں، لکھا ہوتا ہے آدمی کیا کرے کتنا بچے، روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے گاڑی کیسے چلائیں گے، اس پہ جگہ جگہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو انگلش میں لکھا ہوتا ہے، باہر دنیا میں ایسے بھی ممالک جہاں عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اب یہ گاڑی سے گزرے گی، اب کیا کرے، چھت پھاڑ کے نکل جائیں کیا کرے آدمی، اللہ پاک رحمت کی نظر پر جہاں جہاں بندہ بچ سکے اس کے لیے ممکن ہو تو بچنا اچھا ادب ادب ہے، اور عربی لکھائی ہو تو قرآن کے الفابیٹس ہیں، تو اس کو تو جتنا ادب کریں کم ہے، تو نعوذ باللہ کو اس نیت سے تو کرتا بھی نہیں ہے کہ میں عربی ہے اس لیے اس کی توہین کر کے ادھر پاؤں رکھوں، معاذ اللہ، مسلمان ایسا نہیں سوچے گا، وہ تو خیر بہت خطرناک ہے، ایسا نہیں سوچے گا، بے ادبی کی نیت سے مجبوری ہے، لیکن اب یہ کہ ہوش نہیں ہوتا، عربی لکھائی ہو یا کوئی سی بھی لکھائی ہو ہوش نہیں ہوتا، ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں لوگ، توجہ نہیں ہوتا، توجہ بھلے ہے عربی پتا ہے لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کروں نہیں کروں کیا کروں، ڈال دیا پھینک دیا دانت مار دی، تو یہ بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، با ادب با نصیب، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے، کیا اس پہ بھی مہر دینا ضروری ہوگا، جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
تجدید نکاح یہ میرا خیال ہے اب وہ طریقے لکھا ہوا ہے، شاید عوام میں بتاؤں گا ابھی تو نہیں یاد رہے گا نہیں رہے گا نہ کوئی، پھر اسے ٹرائی کرے گا نہ غلط ہی نہ کر دے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے آخری صفوں میں اس کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، کب مہر واجب ہے کب مہر واجب نہیں ہے، اس کی بھی صورت ہے، جیسے احتیاطی کوئی تجدید نکاح کرتا ہے اس میں مہر واجب نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح کر رہا ہے تو اب اس کا مہر واجب ہے، چلو مہر کا عرض کر دیا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، شعیب اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں آج کل ایسا بخار آ رہا ہے جو نڈھال کر دیتا ہے، بخار اترنے کے بعد ہڈیوں گھٹنوں اور جوڑوں میں شدید درد رہتا ہے کافی دن تک، کیا ایسی صورت میں نماز بیٹھ کر یا کرسی پر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں.
چکن گنیا غلبن، ہاں اس کا یہ کیفیات اس طرح کی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، یہی آج کل مطلب اس کی شکایات بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کریم اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور جو مریض ہیں بیچارے ان کو شفا عطا فرمائے. اس میں یہ کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض کو ہو سکے تو روزانہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. سورہ شفا ہے سورہ فاتحہ، تو اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بخار کی جیسے ایک تو نارمل کیفیت دیتی ہے حضور، تو لوگ تو پھر رابطہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ یہ آپ جیسے چکن گونیا ہے، ڈینگی بخار ہے، اس وقت اس کی بھی حالات چلی ہوئی تھی، کوئی ایسا اب نارمل قسم کا زیادہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کو علاج میں زیادہ رفتہ دکھانی چاہیے، ورنہ یہ زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے.
اس میں تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے جو قسم کھا لے نا کہ میں علاج نہیں کروں گا تو بھی کرے گا،
وہ بھی کرے
شاید گا. میرا گمان ہے، جو میں سنتا ہوں، اللہ کرے تجربہ نہ ہو اس کا، ویسے ہی کئی چیزیں پال کے رکھی اور اس کا تجربہ ہوا، تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے.
ڈاکٹر ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، ٹیسٹ وغیرہ کروا لینا چاہیے.
یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کیا مچھر سے ہوتا ہے؟ ہے نا،
ڈینگی تو مچھر سے ہوتا ہے،
ڈینگی نہیں، یہ چکن گنیا، یہ بھی سنا ہے میں نے مچھر سے ہوتا ہے، مچھر سے ہوتا ہے، مچھر سے بچنا اب یہاں جیسے بیٹھے ہوئے ہم, مچھر ہر جگہ ہوتے ہیں, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اس کی مچھروں کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری, تو کوئی ایک قسم ہوگی کائنڈ جو جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہوگا. اللہ کریم حفاظت.
انسان کی کتنی بے بسیاں بیان کی جاتی ہیں نا, بیماریاں مچھر سے ہو جاتی ہیں, ایک مچھر آپ کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے. تو مچھر اور انسان ان دونوں کا اگر سامنے دیکھیں تو, اور بھاتی کے لیے بھی جو مشہور مثال ہے یہی ہے کہ اگر مچھر اس کی سونڈ میں چلا جائے تو بھاتی کو پریشان کر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا جانور بھی ایک مچھر کی, اچھا تو انسان کو کتنا اپنے آپ کو عاجزی والا رکھنا چاہیے, جب نہ جانے کون سی چیز مجھے چھوٹا سا مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے.
اصل وہ مچھر نا سونڈ میں تو جانے کا نہیں سنا, وہ مچھر اور ہاتھی کی ساخت جو ہے نا, اس کی جو بناوٹ, یہ ملتی جلتی ہے. مثلا سونڈ, مین سونڈ ہے اس کی, سونڈ جو ہے یہ کھوکھلی ہوتی ہے, تو مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے, یہ کھوکھلی ہوتی ہے. اور بھی کچھ جیسی غالباً مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہیں, ہے نا, کہ مچھر اور ہاتھی کی ملتی جلتی ہوتی ہے. اب اس میں ہاتھی کی سونڈ میں چونٹی,
چونٹی چونٹی کا مچھر کا
گھس جائے نا,
چونٹی کا
اس کو تگنی کا ناچ رہ جاتے. اور مچھر, ایک مشہور واقعہ جو انسان کے بھیجے میں گھسا تھا ناک کے ذریعے, تو اس کو صرف تگنی کا ناچ نہیں نچایا, اس کو زمین میں گاڑ دیا اس نے. اچھا وہ مچھر تھا بھی لنگڑا, بڑا مغرور آدمی تھا وہ, ساری دنیا بھر اس کی بادشاہت تھی, بولتا تھا میں خدا ہوں. تو آخر کار یہ کہ اس کو یہ سزا ملی اس کے کیے کی, کہ ایک مچھر اس کے ناک سے گھس گیا بیجے میں, اس کو وہاں سرسراہٹ کرتا تو یہ بہت تڑپتا اس شخص. پھر یہ کہ اس کی سزا یہ مقرر ہوئی, نہ اس کو جو سکون ملتا تھا کچھ, وہ یہ کہ کوئی اگر جوتا مارے نا سر پہ تو سکون ملتا تھا, تو پھر جو بھی آتا تھا اس کو جوتے مارتا تھا سر پہ. ایک بار کسی نے جوتا مارا نا تو اس کے سر کا تربوز پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. جانتے ہیں اس کا نام, وہ کون تھا؟ اچھا جانتے ہیں, کچھ جانتے ہیں, مشہور شخص تھا ہے. ماشاءاللہ کافی لوگ جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اب وہ ذرا نام آپ بتائیں گے کیسے مجھ تک جائے گا کیسے, تو پھر پتا چلے گا صحیح بتاتے کہ بھی ہے یا نہیں. اور ابھی جواب دیجئے والا تو نظام شاید بنا نہیں ہے. تو اس کا نام ہے نمرود. دنیا میں, پوری دنیا پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے, چار افراد نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. یہ بھی اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی آج کل کی طرح, ان میں ایک نمرود. تو ان میں دو مسلمان تھے اور دو کافر تھے, ان چار میں ایک نمرود اور دوسرا وہ بخت نصرہ. تو وہ دو, اور سکندر ذوالقرنین مسلمان جو تھے, سکندر ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک سلیمان علیہ السلام, ایک یہ اپنے سکندر ذوالقرنین, چار بادشاہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی. تو نمرود کسی عبرت کی موت مرا, اتنا بڑا بادشاہ کہ دنیا کا بادشاہ, اور ایک لنگڑے مچھر نے اس کو ایسا ہرایا کہ زمین میں گاڑ دیا اس کو. اللہ اللہ بے نیاز ہے, اور اللہ بہت بہت کیا سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے, کیونکہ حساب ہی نہیں ہے. جس کو طاقت ملی اسی کے در سے ملی. تو جو شکر کرنے والا تھا اس تر گیا, اور جو ناشکری کرنے والا تھا وہ برباد ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا
یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ.
میرا نام نظر عباس ستاری, میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرے اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کیا میت کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ.
میت کو پتہ چلتا ہے, وہ پہچانتا بھی ہے, اور جو اس کے عزیز وغیرہ جن سے اس کی دنیا میں محبت تھی وہ جاتا ہے تو اس سے وہ انسوی محبت بھی حاصل کرتا ہے, اور وہ پسند کرتا ہے کہ یہ نہ جائے بیٹھا رہے ہیں دیر تک, نہ جائے بس. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی اس کی, ہم بیزاری کے ساتھ جاتے ہیں, بیزاری سے چلے جاتے ہیں. ماں کے پاس جائیں, باپ کے پاس جائیں, بس فوراً نکل گئے. تو جس کے پاس گنجائش ہو, توفیق ملے تو وہاں بیٹھے یاسین شریف پڑھے, کچھ تلاوت کرے, ذکر اذکار کرے اور دعائیں کرے, تو اس سے ماں کو سکون ملتا ہے, سرور آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اج سکھ مچران دی ودیری ہے, کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے, نو نو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, وستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. یہ شعر میں نے آج پڑھا ہے, اس کی وجہ تو سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ میرے رائٹ ہینڈ پر پیر میئر علی شاہ صاحب کا مزار مبارک ہے. یہاں آنے کا مقصد تو سبھی جانتے ہیں, بزرگان دین سے ہمیں محبت ہے, ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں. پلیز شیخ ان اشعار کا ایک تو مطلب بتا دیجئے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ اشعار جو ہیں پیر میئر علی شاہ صاحب نے کب لکھے تھے, کہاں لکھے تھے اور کیوں لکھے تھے. اور جاتے جاتے اولیاء اکرام کے بارے میں ایک شعر ہے, شاعر کہتے ہیں نا, خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ.
سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. اس میں جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یوں پڑھتے ہیں, مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں, یعنی وہ عام طور پہ پڑھتے ہیں, یہ نہیں مطلب پڑھتے بعض, یعنی مشتاق اکھیاں, گستاخ اکھیاں, انہوں نے اپنے طور پر عاجزی کے طور پر یہ لفظ فرمائے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے. تو ان اشعار کا مفہوم, پہلا شعر جو ہے, آج دل بہت زیادہ اداس یعنی رنجیدہ, اور جسم کے ہر ہر لوں یعنی بال بال میں شوق, ذوق و شوق کی بہار, اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں, اس لیے کہ محبوب کی یاد نے آ ستایا ہے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے پیر میرے علی شاہ صاحب.
اور دوسرا جو شعر تھا اس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہیں کہ مجھ سے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا, توصیف و ثنا, تعریف ممکن ہی نہیں, بلکہ اس سے تو میری کوئی مناسبت نہیں, میں تو تعریف کرنے کے کسی طرح بھی اہل نہیں. کہاں میں اور کہاں آپ کی ذات والا. زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ میری آنکھیں اس لائق کا ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے. اس ایمان افروز واقعے سے جہاں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے، وہیں اتباع شریعت کی عظمت اور آپ کی سنت پر عمل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو کہیں اور وہ وادی ہمراہ میں تاجدار گوڑڑا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک کے سفر کے دوران بمقام وادی ہمراہ ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کے سبب مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں، عشاء کی سنتیں غیر موقعدہ مجھ سے رہ گئیں، غالباً یہ مرادیں. مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے. ان رفقا کی معیت یعنی ساتھ میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جمعہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں. ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانوں بیٹھا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. میں نے اس حالت میں آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پنڈلیاں جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالا و فغاں کرتے ہیں روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہیں؟ جواب میں وہ ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. تین بار یہی سوال جواب ہوتے رہے، تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندا یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے، یعنی جب آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں تو یہ منع نہیں کرتے کہ میں نہیں ہوں، مجھ پر کیوں سلام بھیج رہے ہو اس طرح. تو جب آپ ندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی پکار سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے اس سینٹنس سے مجھے منع فرماتے. اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ ناچار. البتہ بادہ خوران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفخہ یعنی خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی کی تھے تیری سنا کی
تھے مہر علی کے تھے تیرے سنا
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں، ایک شخص شلوار کو اوپر سے فولڈ کر کے اپنے کام میں مصروف تھا، اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا تو بے خیالی میں ہی اس نے اسی طرح فولڈ کی ہوئی شلوار میں نماز پڑھ لی، تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟
فولڈ کی بھی تھی اگر شلوار، اسی حالت میں غلطی سے نماز پڑھ لی، تب بھی نماز تو مکروہ تحریم ہوگی، دوبارہ واجب الاعادہ ہوگی.
غوث پاک کی نصیحت. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جوان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اور رب کے درمیان کوئی دروازہ بند نہ ہو تو پھر ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تقویٰ ہر دروازے کی چابی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. یہ کہہ کر آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. الحمدللہ آج ماہانہ گیارہویں شریف ہے اور ہم نے ماہانہ گیارہویں شریف کیے، نیاز کیے، اگر آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ ہمیں اہل سنت کو اچھی صحت و تندرستی عطا فرما. آمین. پیارے امیر اہل سنت، کیا ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیسٹ فرینڈ تھے؟
ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صدقہ اور مرحبا، اللہ کریم سب کو بام العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، سب کو ماں باپ کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت قریب تھے، جو یار غار، یار مزار، یار غار یہ ایک یہاں تک کہ وہ کوڈ بن گیا ہے، جو پکا دوست ہو نا، گہرا دوست، اس کو یار غار بولتے ہیں، یہ لغت کے حساب سے، لغت میں نے پڑھا تھا. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب اگر کوئی تھے، سب سے زیادہ قریب، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور کچھ ارشاد یاد پڑتا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا،
بخاری شریف کی حدیث پاک ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے. لیکن اس کی بھی مختلف توجیحات کی گئی ہیں. اصل میں خلت جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی محبت کو بولتے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی محبت باقی نہ رہے، تو وہ صرف ایسی محبت اللہ ہی کے لیے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل ارشاد فرمایا تھا. اور ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ تالاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک اپنے خلیل کی طرف تیر کر جائے. تو سب اپنے اپنے دوست ساتھیوں کی طرف تیر کے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی طرف تیر کر آئے تھے.
ڈاکٹر عبد الحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے افراد جیسے فوت ہوتے چلے جاتے ہیں تو ایک ہی قبر میں ان کو وقتاً فوقتاً دفنایا جاتا ہے. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی تو آگے سے جواب دیا گیا کہ اس طرح سے ہم ایک قبر میں بہت سے مردے دفنائیں گے تو تب ہی قیامت کے دن 70-70 مردے قبر سے نکلیں. حضور ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
جیسے ایک قبر بن گیا، اب اس کو دوسرا فوت ہوا عزیز تو اسی قبر کو کھودیں گے، تو مسلمان کی قبر کو کھودنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے جب تک کوئی سی ضرورت نہ پیش آئے جس میں شریعت اجازت دے دے. تو یہ تو نبش قبر اس کو بولتے ہیں، قبر کو کھولنا تو ویسے حرام ہے. پھر اس میں دوسرا دفن کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھلے برابر برابر میں دفن کر دیا جائے تو بھی صحیح ہے. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، سائیڈ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کی سائیڈ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اگرچہ وہ لقب یار مزار ہے، مزار کا دوست، اس کا تھوڑی کہ اندر میں ایک ہی قبر کے اندر. اس طرح کرنا نہیں چاہیے، اسے جو یہ طریقہ اگر کوئی کرتے ہیں اس طرح ایک ہی قبر میں بہت سو 70-70 مردے، اس کی پہلے بھی اس کی بحث تو چلی تھی. اب
اس کی یہ جو مشہور ہے عوام کے اندر کہ قیامت کے دن ایک قبر میں سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، تو علماء نے ہمارے زمانے کے یہ بات لکھی ہے کہ باوجود تلاش کے، ہر طریقے سے ڈھونڈنے کے باوجود کسی بھی حدیث کی کتاب میں بلکہ کسی اور بھی کتاب میں یہ بات نہیں ملی کہ قیامت کے دن 70 مردے کسی قبر سے اٹھائے جائیں گے. اول تو یہ بات ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قبر میں آپ باقاعدہ 70 مردوں کو دفنائیں. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ آگے جاتا ہے، 100 سال 2 سال تو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ یہاں پہ قبریں تھیں، تو اس میں پھر قبر خود کی کسی نے دفنا دیا، تو یہ ممکنہ صورت ہے، ایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. تو ایسی کوئی روایت یہ موجود نہیں ہے.
70 دفنانے تک زندہ کون رہے گا؟ باری باری فوت ہوئے تو خود بھی اس کے اندر چلا جائے گا، کوٹا کے اس کو بھی اسی میں ڈالے گا، 70 کی گنتی، پھر 69 ہو گئے تو کیا کرو گے، 68 ہو گئے تو کیا کرو گے؟ تو یہ دھندے نہ کیے جائیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور جو طریقے کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں حدیثوں سے لے کر، تو وہ اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سید احمد عطاری سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے؟
کیوں نہیں ملتا، منع تو نہیں ہے 12 ربیع الاول شریف کا روزہ رکھنے میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت ہر پیر شریف کو مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ کو اس کا سبب پوچھا گیا، اس میں ایک سبب یہ بھی بتایا، فی ہی ولدتو، کہ اس دن میری، اس میں میری ولادت ہوئی ہے، میری برت ہوئی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کے مناتے تھے. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن روزہ رکھنا، خیر اس کو ہم کوئی وہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے یا کوئی اس کے مخصوص فضائل ہیں، لیکن ہم سرکار کی محبت میں رکھتے ہیں کہ پیر شریف کو رکھا تھا تم، فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، تو ہم اس سالانہ پیدائش کے دن رکھ لیتے ہیں. اور ہمارے تو نیک اعمال کا جو رسالہ ہے جس میں اس طرح بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہے، اس میں پیر شریف کے روزے کی ترغیب موجود ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے، اور رکھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ہمارے یہاں کہ جو ہر پیر کو ایوری منڈے روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ. آپ بھی رکھیے، نہ رکھتے ہو تو، اور عید کا بھی رکھے. عید تو ہم لوگ، عید کا روزہ تو شاید، میں تو ہمارے یہاں تو ماحول پرانا ہے نا، ہو سکتا ہے دعوت اسلامی سے پہلے سے ہمارے یہاں روزے رکھے جاتے ہوں، اور مجھے کنفرم یاد نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم رکھے جاتے ہوں گے. بہت پرانے، میں تو میری عمر آپ کے سامنے اس فیلڈ میں تو بہت پرانا ہوں نا، یہ ہماری یہ اس طرح کی سوچیں بہت پرانی ہے. تو عید کے دن روزہ منع بھی نہیں ہے، اور نفل روزہ رکھنا جب منع نہیں ہے تو اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو ثواب. منگل کو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل پیر شریف ہے، تو یوں عاشقان رسول کو تو دو روزے مل جائیں گے، پیر شریف اور پھر عید شریف، جشن ولادت، یوم ولادت انشاءاللہ. یہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ وہ عید کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو کون سی عید؟ یہ بکری عید، اور بکری عید کو تو پھر 4 دن روزے نہیں رکھ سکتے، تو 3 دن تو عید کے ہیں نہیں. یہ یار لوگوں نے دوسری عید، تیسری عید اپنے طور پر نام رکھ لیا اس کا، یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ یہ بدعت ہے، بوٹیاں کھانی ہے نا. ایک بات بولتا ہوں، عید میلاد النبی عید کیوں بولتے ہو؟ کس صحابی نے منائی؟ تو کس صحابی نے دوسری عید بولی، تیسری عید بولی؟ وہ تو قربانی کے دن ہے، کہ بالکل بے شک قربانی کے دن ہے، دوسری تیسری عید بولنا ناجائز نہیں ہے. میں سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر سب اوکے ہے تو عید میلاد کیوں اوکے نہیں ہے یار؟ یہ بھی اوکے. تو یوں تو جمعہ بھی عید ہے، تو حدیث پاک میں الجمعہ تو عید المسلمین، کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ حدیث پاک میں. تو رمضان میں 4 سے 5 جمعے آتے ہیں، تو عید کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ جمعہ کا روزہ نہیں رکھیں گے. تو اپنے گھر کی ہانکنی نہیں چاہیے. وہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن، یہ دو طرح کے جن ہوتے ہیں، شیاطین الانس ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں آدمی بےچارے کہیں کے نہیں رہتے. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ کو مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ بھی رکھیں، نہ رکھیں بھلے نہیں رکھنا تو، اور کون سا سب رکھتے ہیں، عید میلاد منانے والے بھی سب تھوڑی رکھتے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اور جو رکھ پاتا ہے تو وہ رکھتا ہے، مگر مخالفت نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہیے. ایک نیکی کا کام، اس سے کائے کو روکتے ہو یار؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے طاہر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا کس طرح پابند بنائیں؟
سمجھاتے رہے، سات سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دینا واجب ہے کہ اس کا باپ یا سرپرست ہے یہ اس کو حکم دے پڑھ پڑھ ہے نا پڑھ اس کو پڑھاتا رہے سختی نہ کرے پڑھاتا رہے ترقی دلاتا رہے کوئی اس کو انعام تحفہ اس طرح دے کر کے تم اتنے دن پڑھو گے تو یہ دوں گا اتنے دن پڑھو گے تو تمہیں تمہاری پسندیدہ ڈش کھلائی جائے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو اس کی پسندیدہ چیز دلا دی جائے کہ ایک مہینہ پورا پڑھو تو یہ ملے گا ایک مہینے تک صبر نہیں کر سکے گا وہ شاید تو بہرحال یہ کہ کچھ خرچہ کر کے یا جس طرح بھی اس کی عادت بنائی جائے اگر 10 سال کا ہو کر بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سختی کی جائے گی نماز پڑھائی جائے گی لیکن اب کون پڑھائے خود نہیں پڑھتے بچوں کو کیا پڑھائیں گے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ ماں باپ کون سا نماز پڑھتے ہیں مشکل سے کوئی 2-3% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے تقریباً نہیں پڑھتے افسوس 7 کروڑ افسوس
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا انداز میں نے ابھی پڑھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے بیان ہوا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رات گزاری پھر رات گئے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی ہے تو اگر نماز کے تعلق سے پوچھنے کی عادت شروع ہو جائے تو اس سے نہیں لگتا کہ گھر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت بننا شروع ہو جائے گی
پوچھا جائے شاباش دی جائے پڑھ لیا ہو تو اس کو حوصلہ افزائی کی جائے یعنی اس کو اٹھایا جائے نماز کے لیے چاہے ایک ہی سجدہ کرے بھلے سو جائے اگر سجدے میں سو جاتے ہیں بچے اب پڑھا ہے نماز بعض بزرگوں کا ہے نا کہ بچوں کو بولتے تھے آؤ بچوں تمہیں اخروٹ دوں گا نماز پڑھو تو وہ اخروٹ کے شوق میں نماز پڑھتے تھے کسی نے بولا اب یہ کیا کرتے ہیں بولا یار میرے تو 5 درہم اس وقت اگر روپیے نہیں تھے نہ میری تو مختصر سی رقم خرچ ہوتی ہے اس بارے بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو لالچ دے کر جسے ہم بولتے ہیں نا کہ ان کو ترغیب رغبت لالچ دے کر بھی نماز پڑھا تاکہ اس کی عادت پڑے
میرے اہل سنت پیارے امیرے اہل سنت
احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 442 کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وقت نہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑتے نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کرتے تو اکثر مطلب نگاہیں نیچی رہتی البتہ یہ کہ ضرورتاً چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرنا منع نہیں ہے کہ اس کے چہرے کے خد و خال سے بھی بات کا مفہوم پورا ہوتا ہے گاڑنا اور چیزیں نظریں گاڑ دینا ایک دم گاڑ دیتے نا کسی کو بھی دیکھتے رہو نا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا تو بلا وجہ اس کے چہرے کو نہ دیکھا جائے ضرورت ہے دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے ہاں متوجہ ہو کر گفتگو کرنا متوجہ ہو کر سننا تو بعض وقت چہرے دیکھ کر اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگلا کیا کہنا چاہتا ہے چہرے کے اگر الفاظ سے سمجھ نہیں آتی تو چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ ہو سکتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انداز چہرے کے ہاؤ بھاؤ انداز
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہہ رہے ہیں چاندی اور دیگر دھات کی انگوٹھی جو چھلا وغیرہ لوگ پہنتے ہیں تو اس میں پوچھنا یہ ہے کہ مرد کتنی مقدار میں سونا اور چاندی پہن سکتا ہے
سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا چاندی ہی کی پہن سکتا ہے اور کسی دھات کی میٹل کی نہیں پہن سکتا لیکن چاندی کا وزن یہ ہے کہ اس کا 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی ہو اس میں ایک نگ ہو اور ایک نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں ہے اور نگ ایک ہی ہو نگ مثلا اسٹون یا جو بھی اس میں نگینہ لگاتے ہیں تو وہ ایک ہو اور ایک ہی ہو, یہ مرد کے لیے, اور اس نگ کو ہتھیلی کی طرف رکھے. مرد کے لیے 4.5 مشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. انگوٹھی ایک ہو, ایک سے زیادہ نہ ہو, اور بغیر نگینے کی نہ ہو. چھلا نہیں پہن سکتا چاہے کتنا ہی کم وزن ہو. جو مخصوص وزن بتایا گیا اس وزن کی ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے, جس میں نگ شرط ہے, نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. نگ ایک ہی ہو, ایک سے دو نگ نہیں پہن سکتے, بغیر نگ کی بھی نہیں پہن سکتے, تین نگ بھی نہیں, ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو. ہاں عورت کے لیے یہ قیودات نہیں ہے, ان کے لیے وزن کی یا نگ کی کوئی قید نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم درود و سلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس کی وضاحت فرما دیں.
تم بحث کرتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اتنا تو سوچو کہ اللہ اس ذات جو کہ غیب الغیب ہے, یعنی غیب کا بھی غیب ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, اور کسی کے لیے یہ نہیں ہے, کسی نبی نے بھی نہیں کیا. تو جب اللہ جو غیب الغیب ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی نہ چھپا, اللہ پاک نے اپنے آپ کو اپنے محبوب سے پوشیدہ نہ رکھا, اپنا دیدار کروا دیا, تو پھر اور کیا چیز ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانے جیسی ہے. تو یوں اللہ پاک نے بے شمار علوم غیبیہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے.
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا چھپا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا, وہ کف پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا دو ذرا تم پہ کروڑوں درود.
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے,
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے,
قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جلو قریب
آ گیا تم پہ کروڑوں درود.
یا صلی وسلم دائما ابدا, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل. محمد سید الکونین وثقلین, محمد سید الکونین وثقلین, الفريقين بالعرب عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هون من الأحبال مقتحي بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من علوت به يا أكرم الخلق مالي من علوت به سواك عند عنون الحديث للعمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله على
ما شاء الله. الحمد للہ یہ مملکت اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں وہاں کے گرینڈ مفتی ہیں یعنی سرکاری طور پر وہاں چونکہ مفتی مقرر ہوتے ہیں تو وہاں کے مفتی اعظم ہیں شیخ احمد الحسنات. الحمدللہ یہ پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں منظر کو دیکھ کر. اور ابھی جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے تھے تو یہ وہاں کے سب سے بڑے مفتی ہیں. الحمدللہ یہاں پر یہ میلاد کے لیے اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی دعوت پر یہاں آئے ہیں. اور یہ جو الٹے ہاتھ پر امیر علیہ سنت کے موجود ہیں یہ ان کے نائب ہیں شیخ محمد غالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا آنا ہمارے لیے برکت کا سبب بنائے. اہلاً وسہلاً مرحبا پاکستان. بارک اللہ فی علومکم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال چلائیے.
سنت سے میرا سوال ہے اگر کسی
یہاں
جی مفتی صاحب
جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا تو اس کا شعر تھا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. یہ خالص عربی ہیں اور یہ جو پڑھ رہے تھے تو جو عربی پڑھی جا رہی تھی تو یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. اس سے ہمارے عقیدے اور نظریہ بھی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صرف یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یا رسول اللہ کہنے کا نظریہ یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به کا مطلب یہ ہے کہ اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں تیرے سوا کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں تو اس وقت میں اس کی پناہ لیتا ہوں. یعنی حقیقی مددگار جو اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے اپنی عطا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پناہ گاہ بنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والے اور ہمیں پناہ عطا فرمانے والے ہیں. تو یہ ہم بھی پڑھ رہے تو الحمدللہ یہ بھی پڑھ رہے تھے, تو عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یکساں عقیدہ کن لوگوں کا ہے.
سبحان اللہ. خود یہ قصیدہ اردا شریف دنیا بھر میں مشہور ہے, اور شاید یہ وہ قصیدہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور صدیوں پہلے یہ قصیدہ لکھا گیا, آج کل کا نہیں ہے.
ساتویں صدی ہجری میں,
ساتویں صدی ہجری, 800 سال تقریباً ہو گئے سب ان دنوں یہ لکھا تھا.
یا اکرم الخلق مالی من الوذ به, یا اکرم الخلق مالی من الوذ به, سیوک عند حلول الحدیث العمام, سیوک عند حلول حدیث العمام, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.
سيدي الشيخ, عندي سؤال, بارك الله فيكم, كيف يرتبط المسلم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحيا, بحيث يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دائما على باله, ولا سيما ونحن نستقبل شهر مولده الشريف صلى الله عليه وسلم, أفيدونا بارك الله بحياتكم.
ایک مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور پر کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اس کے دل میں رہیں.
سبحان اللہ, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. شعر ہے یہ, کہنے کی بات ہے, بہت مطلب بہترین شعر ہے, اگر اس پر عمل کوئی کر لے. یہ کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت قائم کر لے, اور سب سے عزیز ترین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے, مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں بسائے, تو محبت تو ہے تو واقعی دل میں بسائے, اور درود پاک پڑھتا رہے, انشاءاللہ مضبوط روحانی رشتہ, روحانی رشتہ تو ہم سب کا ہے ویسے, لیکن مضبوط روحانی رشتہ ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کا کوئی سرا تو ہے نہیں کہ اب نہیں بڑھے گی محبت, بڑھتا چلا جائے گا. بس یہ کہ کثرت درود, درود شریف کثیر تعداد میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا رہے, تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کیا بھی جاتا ہے, تو کثرت سے پڑھیں گے درود شریف تو انشاءاللہ کوئی مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے دل میں ان کی یاد قائم رہے. چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے, اور بات بڑی سی ہے, کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے. یعنی یا رسول اللہ میرا منہ چھوٹا ہے, بات بڑی ہے, بڑی بات چھوٹے منہ سے عرض کر رہا ہوں, کیا ایسا کرم نہیں ہوگا, کیا آپ میرے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد نہیں فرمائیں گے. یہ شاعر کے شعر کا مطلب ہے. تو بارگاہ رسالت میں عرض بھی کرتا رہے اور درود پاک کی کثرت کرتا رہے تو انشاءاللہ دیوانے بن جائیں گے. انشاءاللہ ہم خالی باتیں کرتے ہیں, حقیقت میں محبت, پھر محبت عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین مطلب یہ کہ وہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی اگر پیروی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. عمل کرتے 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 بس ایسی سرکار کی تصویر بن جائے کہ ہمیں دیکھ کر آقا یاد آ جائے کہ جب غلام ایسا ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. واہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. سوال چلائیے.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور گھر بھی کرائے کا ہو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو عورت کیا اپنی عدت اپنے والدین یا بھائی کے گھر گزار سکتی ہے؟
اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور اس کو جان کو جان کا خطرہ ہے عزت کا خطرہ ہے اور یہ واقعی ایسا ہے تو جگہ بدل سکتی ہے نا عزت میں.
یعنی پہلے تو بھائی وغیرہ کو ہی کہا جائے گا کہ کوئی آ کے ان کے ساتھ رہے وہ عدت اپنے ہی گھر میں گزارے گی. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم تو لہذا وہیں عدت گزارنی ہے. لیکن اگر واقعی یا تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی عزت کو خطرہ ہے اور کوئی اس کے پاس آ کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر اس صورت میں وہ قریبی جو بھائی وغیرہ کا گھر ہے وہاں جا کے عدت گزار سکتی ہے.
لاسٹ مومنٹ پر اس کو اجازت ملے گی. پہلے کوشش کر لے کہ کوئی بھی محرم آ کر اس کو سنبھال لے. بھائی ہے ابو ہیں امی کوئی بھی خاندان کا ایسا فرد اس کو سنبھال لے آ کر تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کو پھر جا سکتی ہے جان یا عزت کا خطرہ ہو تو ورنہ نہیں جا سکتی اکیلی بھی رہ تو سکتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہو اسے سمجھایا بھی جائے کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو میری فکر چھوڑو تمہیں مجھ سے کیا تعلق ہے تم اپنا کام کرو. تو ایسے موقع پر ہم نیکی کی دعوت کیسے دیں اور اپنے دوست کو اپنے رشتہ داروں کو ایسے موقع پر کیسے سمجھائیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اس میں ایسا ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو سمجھانا نہیں آتا تو یوں بھی کام خراب ہو جاتا ہے. جارحانہ انداز میں جب سمجھائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ضد میں آ کر کہہ دے کہ یار تم کو کیا ہوتا ہے میں ہوں نا میں کرتا ہوں نا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں اس طرح ضد پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی نرمی سے ہاتھ جوڑ کے رونی صورت بنا کر رونی ایسی آواز بنا کر لجاجت کے ساتھ کسی کو کہہ کے نواز نماز پڑھو نا یہ آپ جو کر رہی ہے غلط ہے تو کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ واڑی نہیں کرے گا وہ جھگڑے گا نہیں کہ اپنا کام کرو وہ پسیج جائے گا اس کا دل نرم پڑ جائے گا. تو اصل کہاں کس طرح سمجھانا ہے یہ ایک فن ہے جو ہمیں نہیں آتا. حکمت عملی سے موعظہ حسنہ سے اگلا سمجھے گا پکی نصیحت تو جہاں عاجزی کے ساتھ نرمی ساتھ تو ہم عوام ہیں ہمیں نرمی ہی کے ساتھ سمجھانا ہے. وہ حکیم ضرورت سختی کرتا ہے تو ہمیں سمجھانا نہیں آتا. اس طرح گھر میں بھی ماحول نہیں بنتا دوستوں میں بھی عام طور پہ اس لیے ترکیب نہیں بنتی کہ انداز صحیح نہیں ہوتا یا پچھلا جو کردار تھا وہ صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے اس پر امپریشن خراب ہوا پڑا ہے اور اب بھی لینگویج جو ہے نا اس میں اس کی جھلک موجود ہے، تو اس لیے وہ سیٹ نہیں ہوتا اگلا، جیسے ابے تبے والی گفتگو، اڑے ہوئے والی گفتگو، تو یہ کہاں اگلے کو متاثر کرے گی؟ یعنی ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ وہ مطلب سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ بدل گیا ہے، اب اس کی بات اثر کرے گی. تو اپنے آپ کو بھی بدلیں اور دوسروں کو بدلنے کی کوشش بھی جاری رکھیں، مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں مگر نرمی سے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
آپ ایک واقعہ سناتے ہیں نا کہ وہ ایک شخص درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور نیچے سے کوئی گزر رہا تھا.
اب وہ نگران شورا سناتے ہیں، انہی سے سنتے ہیں.
جی نگران شورا،
آپ نے سنایا تھا، اچھا سنایا تھا حضور.
میں نے آپ سے سنا تھا.
آپ نے بہت اچھا سنایا تھا، آپ بیان فرمائیں. مدینہ مدینہ
پورو پورو یاد نہیں بھی ہٹ کیا کرنا سی کہ لکما دیا خفنا پورو جائیں گے دیواڑوں.
وہ ایک شخص تھا درخت پر، وہ پھل توڑ رہا تھا، تو زہر کا وقت تھا. ایک شخص نماز کے لیے جا رہا تو دیکھا تو وہ درخت پر چڑھ کر وہ پھل توڑ رہا تھا، تو چونکہ سورج اوپر ہی تھا تو نیچے سے والے کی چہرہ اس کا واضح نہیں ہو رہا تھا. تو چاہتے تھے اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو. بولے تم جاؤ میں آ رہا ہوں. کیا جاؤ میں آ رہا ہوں؟ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کہ مولوی صاحب کو روکو تمہارے لیے، چلو آپ جاؤ نا میں آ رہا ہوں. کیا جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں، نماز کا کچھ ہے ہی نہیں، چلتا ہے کہ نہیں؟ بولا ابھی آتا ہوں تیرے کو بتاتا ہوں میں چلتا ہوں کہ نہیں چلتا ہوں. تو جیسے وہ دھمکی دے کر نیچے اترنے لگا تو وہ بھاگ گیا زور کے لیے. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی. پھر یہی دوبارہ آدمی اثر کے لیے جا رہا تھا، وہ پھر درخت پہ چڑھا ہوا تھا. اب وہ سورج کی روشنی، اب وہ سورج تو ڈل چکا تھا تو اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ کہا کہ بھائی اللہ نے ماشاءاللہ کتنا پیارا آپ کو درخت دیا، ایسے پھل دیے ہیں، ہم کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے نا اثر کی نماز کا وقت ہو گئے، چل کے نماز اثر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی معیشت میں، اللہ کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے. تو کہا جی جی ابھی آ رہا ہوں. نیچے اترے اور اس نے کہا کہ دیکھیں ایک آپ ہو، کتنی نرمی سے سمجھا رہے ہو، اور ایک وہ زہر میں آدمی آیا تھا، ایسا سمجھا ہوا بھی مجھے مل جائے تو میں اس کو بتاؤں کہ نیکی کی دعوت کیسے دی جاتی ہے، آؤ چلتے ہیں نماز کے لیے. تو یوں وہ چل پڑا. تو اس کو زہر اور عصر کا فرق میں جس طرح نیکی کی دعوت دی گئی ہمارے سامنے ہے تھا کہ زہر میں ضد چڑھ گئی، عصر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ چل پڑا.
بندہ ایک ہی تھا،
بندہ ایک ہی تھا،
اس نے دیکھا نہیں، انداز تبدیل ہوا تو کام بن گیا، کام نرمی آئی تو کام نرمی سے ہوتا ہے.
حضور اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں. وہ ایک مثال ہی دی گئی ہے کہ آندھی ہوا اور سورج میں یہ ہوا کہ ایک شخص جیسے شال اوڑھے جا رہا تھا، تو آندھی کہتی ہے کہ میں اس کی شال اڑاتی ہوں، تو سورج نے کہا کہ اس کی شال میں اتاروں گا. تو پہلے آندھی کی آواز، آندھی کی باری آئی، ہوا کی باری ہے، تو ہوا چلی، چلتے چلتے آندھی کی صورت اختیار کر گئی، زور سے چلتی گئی، زور سے چلتی گئی، اتنی زور سے چلی، اتنی زور سے چلی کہ اب وہ جتنی زیادہ زور سے چلتی نا تو وہ چادر اپنی اور سمیٹ لیتا اور لپیٹ لیتا، اترنے نہیں دیتا تھا. آندھی چلتے چلتے بند ہو گئی. اب سورج کی باری آئی، اور سورج تیزی کے ساتھ نہیں آیا، دھیرے 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 سورج اپنی تپش بڑھاتا رہا. جیسے تپش بڑھتی رہی اس کو اب شال سمجھ میں نہیں آتی تھی، شال اتار کے رکھ دی. تو سمجھانے کا کہا کہ تم آندھی کی طرح کسی کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، دھیرے دھیرے سمجھاؤ تو بات سمجھ میں آ جائے گی.
ہزار سورج آہستہ آہستہ آیا اور گرمی لگ بڑھنی شروع ہوئی تو اتار دی. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے، آسمانی کتابوں کے نام بتائیے، مشہور آسمانی کتابیں، ان کے نام بتائیے.
بسم اللہ الرحمن، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک.
دوبارہ ذرا زور سے بولیے.
تورات، انجیل، زبور. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک.
تورات، تورات،
تورات.
ہاں صحیح، اب باقی بولیں. جو نام آپ بول رہے ہیں؟
تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک.
جواب درست ہے. قرآن کریم کی کتنی سورتیں انبیاء کرام کے مبارک نام سے ہیں، کتنی قرآن کریمی کتنی سورتوں کے نام انبیاء کرام کے نام سے ہیں؟
چھے.
جواب درست ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے پہلا بیان کس عنوان پر فرمایا؟
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع.
جواب درست ہے. کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں کے نام بتائیے.
رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن اسود.
جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. پر نور ہے زبانہ صبح شب ولادت.
عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت.
پردہ ہے کس کا اٹھا صبح شب ولادت.
پردہ
اٹھا ہے صبح شب ولادت.
تھوڑا الفاظ میں فرق پڑ گیا اکا دکا.
پردہ صبح ہے اٹھتا صبح شب ولادت.
پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت.
جواب درست ہے. جس مقام پر طواف ہوتا ہے اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اس جگہ کا نام بتائیے.
السلام علیکم. مطاف کہتے ہیں. مطاف.
زور سے ذرا بولیے.
مطاف.
جواب درست ہے. اچھا میں دوسرا مصرع بولتا ہوں، پہلا مصرع مجیب نے بتانا ہے. مجیب من ہے جواب دینے والا. کسی عبد المجیب کو آپ ڈھونڈتے رہے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من غشا فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم میں سے نہیں.
یعنی جو من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث پاک میرے پوتے نے سنائی اور ابن مفتی حسان، حمزہ ابن مفتی حسان نے اس کا ترجمہ سنایا.
تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارا مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد. آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ چلتے یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم منا جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ،
نعرہ رسالت، سرکار کی آمد
مرحبا،
آقا کی آمد
مرحبا،
حضور کی آمد
مرحبا،
دلدار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
مکی کی آمد
مرحبا،
مدنی کی آمد
مرحبا،
آقا اتار کی آمد
مرحبا، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے،
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، بندار کی آمد مرحبا، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، ہم جلو سے جشن میلا جنبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، الحمدللہ عزوجل روزانہ ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین عاشقان رسول تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں، تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی
میں. عاشقان میلاد الحمدللہ اپنے گھروں پر چراغا کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں کئی ویڈیوز بھی موصول ہوئی ہیں. آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں.
مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، صلی علی خوش آمدی، مرحبا صد مرحبا، صلی علی خوش آمدی. آمد نور خدا، آمد نور خدا، صلی علی خوش آمدی. مرحبا یا مصطفیٰ،
امیر علیہ سنت دامن برکاتم العالیہ نے ماہ ربیع الاول میں 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور روزانہ نفری روزے رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمیں اس کی روزانہ نیتیں بھی موصول ہوتی ہیں. آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں.
ربیع الاول 1446 میں 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 185109 185109. اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد 1,42,47,27,261 1,424,727,261. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 89,894 89,894، اسلامی بہنوں کی تعداد 49,482 49,482، ٹوٹل تعداد 139,376 139,376.
14 ستمبر 2024 14 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، وفات کے بعد کن کی روحیں آپس سے ملاقات کرتی ہیں؟ جواب، نیک مسلمانوں کی. سوال نمبر 2، شیطان نے کس کے مقابلے میں تکبر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. سوال نمبر 3، اس عظیم فرشتے کا نام بتائیے جسے 24,000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی سعادت حاصل ہوئی؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت نیر سمندری، محمد زاہد اتاری سرگودا، یاسر علی بن احمد بخش صادق آباد، بنت اسلم راول پنڈی، بنت ناظر آصف اتاریہ تلمبا، محمد منیب بن محمد مشتاق اتاری پنڈی گھیب، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ناظر آصف اتاریہ تلمبا. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان میزبان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ القریب۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، کتنے مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان کے نام بتائیے۔ سوال نمبر دو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود کی موت کس چھوٹے سے جانور کی وجہ سے ہوئی۔ سوال نمبر تین، مرد کے لیے چاندی کی جو انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں کتنے نگ ہونا ضروری ہے۔ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل